سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 دسمبر 2007، مسجد دارالسلام باغی جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عزرو قرآن کامیابی کا اصل تصور کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، جو بھی ساتھی موجود تھے، قرآن مجید کا تصور کامیابی ہماری گفتگو اس موضوع پر تھی. پس منظر اس گفتگو کا یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کامیابی چاہتا ہے، اس کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی سرشت میں یہ چیز داخل ہے. اسی کے لیے وہ دنیا میں بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے دنیا میں کامیابی کا، فلاں لیول تک پہنچوں تو کامیاب قرار پاؤں. خالی ایم بی بی ایس کرنا تو اب کوئی معیار نہیں ہے، یہاں اسپیشلائزیشن ہوگی تب اس لیول پر آؤں گا کہ لاکھوں روپے ماہانہ کما سکوں، اس کے بغیر تو ممکن نہیں کوئی تصور کامیابی کا. ہر شخص جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک کامیابی ہے آخرت کی. حقیقی کامیابی کون سی؟ سب سے پہلے تو اس کا تعین کریں، دنیا کی کامیابی یا آخرت کی. پھر دوسری بحث اس میں یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں، حق کے علم بردار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ قدم قدم پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو، کوئی دشمن ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، کوئی دنیا میں انہیں تکلیف اور نقصان نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ والے ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اس سے ہمارے ذہنوں میں لا محالہ آتا ہے کہ اہل حق کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہونی چاہیے. اور چونکہ ہماری اپنی کمزوری بھی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دین کے لیے بھی خدمتیں ہیں، قربانیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی فوراً ہمارے سامنے آئے دنیا میں، اور وہ نتیجہ کامیابی کی شکل میں آنا چاہیے. تو حقیقی کامیابی اور قرآن کا تصور کامیابی کیا ہے، اور اہل حق کے لیے یہ جو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پھر ان کی نوعیت کیا ہے، یہ ہے کہ جس پر ہم گفتگو کرنے چلے تھے، اور چونکہ بعض نکات رہ گئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے، کچھ میں پوری طرح مرتب نہیں کر سکا اس کی وجہ سے، چنانچہ جو کمی رہ گئی تھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو آج پورا کرنے کی ہم ایفرٹ کریں اور اس مضمون کو مکمل کریں اللہ کی تائید و توفیق سے. دیکھیے ایک بات جو سابقہ کا یادہ مختصراً، کہ میری اصل کامیابی کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ میرا اختیار تو ویسے بھی نہیں ہے، میں دنیا میں خود اپنے اختیار سے نہیں آیا ہوں، کسی کا بھیجا ہوا ہوں. آج سے 50 سال پہلے میں کہاں تھا؟ وجود نہیں تھا میرا. اسی طریقے سے سب لوگ جو ہے ایک وقت میں نہیں تھے. حضرت آدم 10,000 سال پہلے آئے تھے، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھے. کسی نے پیدا کیا، کسی نے بھیجا، ایک وقت معین کے ساتھ بھیجا. اور جس نے بھیجا ہے، جو خالق و مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور آدم میں بھی تم پیدا کیے جاؤ گے. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. وہ بار بار قرآن مجید کا اگر آپ اس کا ترجمہ ہی ایک دفعہ پڑھ لیں تو سب سے واضح، سب سے جلی بولڈ جو میسج ہے وہ یہ، تم کسی بھول میں ہو، اور اس میں بھی تمہارا اس لیے کوئی قصور نہیں کہ تم نے یہی دنیا دیکھی ہے، وہ عالم دیکھا ہی نہیں، لیکن وہ رب تو تمہیں بتا رہا ہے نا، اس کی بات کی طرف تو توجہ کرو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں توجہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ، وہ واقع ہونے والی جب واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، اس وقت پتہ چلے گا، وہ کچھ کو ذلیل و خوار کرے گی کہ اس کو اٹھائے گی، اس کو عزت دے گی. عزت اور ذلت اصل میں اس دن طے ہوگی، لیکن تم اسی کو اصل سمجھتے ہو. تو اس خالق و مالک نے ہمیں بتایا کہ تمہاری اصل کامیابی کیا ہے، معیار کامیابی کیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص امتحان دیتا ہے، ممتحن، وہ طے کرتا ہے کہ آپ لوگ اتنے نمبر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور کامیابی یہ ہے، کامیابی کا تصور وہ دے گا. ہم اس وقت ایک امتحان سے دو چار ہیں. ہمارے خالق و مالک نے بتایا کہ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات جس سے تم واقف ہو کہ فلاں شخص ایک تاریخ کو پیدا ہوا اور فلاں تاریخ کو انتقال کر لیا، یہ جو سلسلہ اللہ نے بنایا ہے تمہاری حیات کا، یہ اصل میں صرف جانچ پرکھ کے لیے، امتحان کے لیے ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. چنانچہ سورہ آل عمران کی وہ آیات پھر ذہن میں لے آئیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تو تم آ گئے ہو، اس دنیا کو تو جانتے ہو، لیکن یہ جان لو کہ یہاں سے ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے جو اس دنیا میں جس نے آنکھ کھولی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا اجر پورا پورا مل جائے گا، تمہیں دے دیا جائے گا قیامت کے دن. کیا ہے اس میں بات امپلائیڈ کیا ہے؟ یہاں تمہیں امتحان رکھا گیا تھا، تم نے اچھا کام کیا تو اچھا اجر ملے گا، برا کام کیا، غلط رخ پر زندگی گزاری تو اس کا نتیجہ بھی، بھرپور نتیجہ جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، بھگتنا ہوگا. دار الجزا وہ ہے، یہ صرف دار الامتحان. اچھا پھر امتحان میں کامیاب کون ہے؟ جس نے اس دنیا میں بڑا نام کمایا، ساری دنیا جانتی ہے صاحب، یہ سب سے کامیاب انسان. اس کا بڑا شہرہ ہے، دولت کے میدان میں یہ سب سے آگے نکل گیا، یہ دنیا کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ میں سے تھا، بینکرز میں سے تھا، یہ بلینئر کلب کا ممبر تھا۔ ایسے لوگوں کو تو دنیا یوں دیکھتی ہے نا، سر اٹھا کر ان کی عظمت یوں محسوس ہوتی ہے کہ ہاں اصل کامیاب تو وہ ہے۔ نہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو وہاں پر جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، بس وہی ہے کامیاب۔ وما الحیاۃ الدنیا، دیکھیے اگلا جواب، اگلا سوال ذہن میں خود آتا ہے جس کا جواب قرآن دیتا ہے، تو پھر یہ دنیا کی کامیابی ناکامی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بھی تو ہم دیکھتے ہیں فلاں بڑا کامیاب ہے، فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں قوم کامیاب ہے، فلاں نیشن جو ہے وہ بڑی کامیاب ہے۔ اس سوال کا جواب اگلے حصے میں آیا، اسی آیت کے اگلے حصے میں، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ تم اس کو حقیقی کامیابی ناکامی سمجھتے ہو، یہ سب سے بڑا دھوکا ہے، ڈسیپشن، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں تو اگر کسی کو زیادہ ملا وہ بھی امتحانن، کسی کو کم دیا گیا وہ بھی امتحانن، کسی کے لیے اچھے حالات آئے وہ بھی امتحان کے لیے تھے، کسی کے لیے برے حالات آ گئے اچھی حالات کے بعد، یہ بھی امتحان ہے۔ اور یہ امتحان کا سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا، موت پر اس امتحان سے فراغت ہوگی اور نتیجہ وہاں نکلے گا۔ تو یہاں کسی کو زیادہ ملنا اس کی کامیابی کی نشانی نہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو سورہ کہف کی وہ آیات بھی سنا دی تھی کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، دن رات ایک کیا، خون پسینہ جو ہے لگایا دنیا میں آگے نکلنے کے لیے، شائن کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ چھابڑی سے ایک چھابڑی لگاتا تھا، اب دیکھو کتنے ملوں کا مالک ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، سیلف میڈ آدمی، جس کو ہم بڑے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قرآن اسے کہتا ہے کہ سب سے ناکام وہ ہے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اس نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اپنا آرام تج دیا، خود اپنے حقوق سے بھی جو ہے وہ غافل رہا، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن حاصل کیا کیا؟ اس عارضی سی دنیا کی کچھ ظاہری کامیابیاں اور آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دی، اس لیے کہ جس نے دنیا ہی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وما له في الآخرة من نصیب، یہ سب سے زیادہ ناکام شخص ہے، بدقسمت ترین، محنت تو بہت کی تھی۔ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک مثال آتی ہے، اس لیے کہ ریلیٹو معاملہ ہے نا دنیا اور آخرت کا، ہمیں یہی دنیا سب کچھ نظر آ رہی ہے۔ جیسے کسی بچے سے کہا جائے کہ بیٹا یہ ایک گھنٹہ اگلا جو ہے اس میں یا تو تم خوب موج اڑا لو، ایک گھنٹے کا ہے، اس کو ٹائم پیریڈ دے دیا گیا، لیکن پھر ساری زندگی جو ہے تمہاری برباد ہو جائے گی، یا اس ایک گھنٹے میں جو تمہیں ممتحن نے پابندیاں دی ہیں، بنائی ہیں، ان پابندیوں کو اختیار کر کے وہ زندگی، وہ وقت گزار لو، تو تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ سمر جائے گی، کامیاب ترین ہوگی۔ اور کوئی جو اس میں سے ایک گھنٹے کو صرف عیاشی کے لیے اور تفریح کے لیے استعمال کرے کہ اس میں تو من مانی میں من موج اڑا لوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ احمق ترین، بدقسمت ترین، ناکام ترین۔ یہ ایک گھنٹے کی اور بقیہ پوری زندگی کی بھی کوئی ریشو بنتی ہے، اس دنیا کی اور عالم آخرہ کی یہ ریشو بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اس کو تو ابھی آپ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے، ایک گھنٹہ اور اس کے نتیجے میں اس کو جو آگے کتنے سال مل رہے ہیں، 40, 50, 60 سال، ایک ریشو قائم کر لیں گے آپ میتھمیٹیکل. لیکن یہ جو ہے عارضی اور ناپائیدار اور غیر یقینی زندگی جس کا کل کا پتہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ ابدی زندگی، کوئی ریشو ہے؟ مجھے بتا دے کوئی میتھمیٹیشین، ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ. تو یہ ہے کامیابی کا اصل تصور، تو قرآن نے صاف صاف، اور یہی چیز قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو ملے گی کسی نہ کسی انداز. چنانچہ اس کا وہ پہلو بھی قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ تمہیں یہ دنیا جو ہے نظر آتی ہے کہ بس یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی میں کامیاب ہونا ناکام ہونا، اسی کے فائدے اسی کے نقصان، اسی کے الٹ پھیر میں تم 99 کے پھیر میں رہتے ہو. جب اس عالم میں آنکھ کھلے گی تو اس دنیا کے بارے میں تمہارے تصورات اور تاثرات کیا ہوں گے، ابھی تو تم نہیں جان سکتے اس لیے کہ تم نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں، لیکن ایک وقت تو آئے گا وہاں آنکھ تو کھلنی ہے، اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں پیشی ہوگی چاہو یا نہ چاہو. اس وقت پوچھا جائے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مطلوب و مقصود سمجھا تھا، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تھی. ذرا بتاؤ کتنے سال دنیا کی زندگی میں گزارے تھے؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین، سورہ مومنون کی بالکل آخری آیات، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، پوری زندگی بھرپور گزاری ہے، عمر طبی پوری کر کے مرا ہے، 80-90 سال کی عمر پائی تھی اس نے، وہ بھی یہ کہے گا کہ سالوں کی کیا بات پوچھتے ہیں آپ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا. اور اصل زندگی تو اب آئی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ کیا ہوتا. زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. وہ جو قرآن کہتا تھا کہ وہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، وہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے. اس دھوکے کے سامان میں اور اصل زندگی میں کیا فرق ہے، وہ تو اب واضح ہوا. کاش اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اسی طرح سورہ نازعات میں یہ الفاظ آئے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس دن وہ دیکھیں گے قیامت کو اور اس دن آنکھ کھلے گی، اس وقت محسوس کریں گے کہ نہیں رہے تھے ہم دنیا میں الا عشیۃ، دھندلا سا کچھ خیال سارا، شاید ایک رات وہاں گزاری تھی، او ضحاہا، یا اس کے ساتھ صبح کا بھی کچھ حصہ تھا، بس. یہ ہے جب یہ ریشو ہے دنیا اور آخرت کی، تو اب آپ کو سمجھ دیجئے کہ پھر اصل کامیابی کس کی ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ایک بات تو یہ طے، چنانچہ اسی نسبت سے سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام کا تصور کامیابی کیا تھا. سورہ احزاب میں ذکر ہے اہل ایمان کا، یہ وہ موقع تھا کہ جب آزمائش سخت ترین تھی، منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، مروا دیا، ہم سے کہا گیا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے، اور اب ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. جھوٹے وعدے کیے گئے، ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آزمائش کی سختی کی وجہ سے منافقین کا نفاق زبان پر آ جائے گا، اہل ایمان اس وقت کیا کہیں؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وہ کہیں گے کہ ہاں یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اس رستے پر آؤ گے تو دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے امتحان میں مبتلا کیے جاؤ گے، ہر سختی سے گزرو گے. یہ تو وہی اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے اہل ایمان پر، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، یہ وہ جوان مرد ہیں باہمت جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، استقامت کی چٹان ہے. دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے وہی صورتحال تھی جیسے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے، سارے الائز اور پوری عالمی قوتوں کا ایک کوالیشن بنا کر، اسی طرح پورے عرب سے تمام کفار، یہود بھی اور مختلف کفار مشرکین سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے. اس کے باوجود استقامت کی چٹان، صحابہ کرام ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو کوئی شاید بچ نہ سکے، اتنا بڑا لشکر ہے اور یہاں لڑنے والے جو ہیں بمشکل 3000، اور عین مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ موجود تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے. یہ دو طرف سے پسے ہوئے تھے مسلمان. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے ہیں اور وہ بھی ہیں جو منتظر ہیں. وہ نظر گزارنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر وفاداری، شہادت کی موت جو ان کا اصل مطلوب و مقصود تھی، اصل کامیابی وہاں کی ان کے پیش نظر ہے، وہ اس پر عہد پورا کر چکے اور باقی بھی منتظر ہیں، انہیں دنیا کی کامیابی کا کوئی فکر نہیں. یہ ہے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے. کامیابی کا جو صحیح تصور تھا وہ صحابہ کے قلوب میں اور ذہنوں میں کس طرح راسخ تھا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشرکین مکہ کے ہتے چڑھ گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ غزوہ بدر کے بعد کا ذکر ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کفار، مکہ کے بڑے بڑے سردار ان میں شامل تھے، وہ واصل جہنم ہوئے تھے. تو ایک انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی مکے والوں، تو دو تین صحابہ کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گئے، وہ کہیں سفر پر تھے، تو سارا غصہ انتقام انہوں نے ان سے پورا کیا. ایک بڑا خوبصورت لمبا قصہ ہے، اس کا موقع نہیں ہے. بہرحال حضرت خباب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان میں سے تھے اور ان کو حوالے کر دیا گیا ایک ایسے خاندان کے جس کا کوئی شخص جو ہے غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، کہ اب تم اس سے بدلہ لو اور انتقام لو. چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا کرنا تھا، لیکن جب پہلا ہی تیر ان کو لگا ہے تو زبان پہ الفاظ کیا آئے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی کا تصور جو قرآن نے ان کے ذہنوں میں اتارا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر واقعی دنیا میں بھی کامیاب ہوئے. پھر اللہ کی مدد آئی، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلا تیر لگنے پر وہ جملہ جو ہے وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں اپنی منزل تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایک غزوے کے موقع پر، اور گمان ہے کہ وہ غزوہ احد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اگر میں اس وقت لڑتا ہوا مارا جاؤں تو شہید قرار پاؤں گا اور جنت میں پہنچوں گا. فرمایا بالکل. وہ کھجوریں کھا رہے تھے اس وقت، انہوں نے وہ کھجوریں جو ہے جھولی میں، جیسے بدوؤں کا رواج تھا، وہ جھولی بھی جھٹک دی کہ کھجوریں کھانے میں جو وقت لگے گا وہ بھی ضائع ہوگا. گھس گئے دشمن کی صفوں کے اندر اور پھر شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی. یہ ہے تصور کامیابی قرآن کا. اب اس میں دوسرا حصہ یہ تھا کہ دنیا میں اہل ایمان کو لازمن کامیابیاں ملیں، چونکہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ملنی چاہیے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور اللہ نے ایک دو جگہوں پر اس کا وعدہ بھی کیا ہے. تو اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، میں اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا، لیکن سورۃ توبہ کی آیات، ان کا ترجمہ ذرا بھی سن لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کامیابی کس کو کہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. بان لهم الجنہ, میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, ہم سب اس کے متوقع ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, بلکہ ہمیں یقین کی حد تک بہت سو کے لوگوں میں دلوں میں ہے کہ جنت تو ہماری ہے, ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے, اللہ کا وعدہ ہے علیہ ایمان سے, مشروط وعدہ ہے. یہ جان اور یہ مال تمہارے نہیں ہیں, اللہ نے خرید لیے, اس کے عوض میں جنت ہے. تم اپنے حصے کا جو ہے عہد پورا کر دو, اللہ اپنے حصے کا عہد پورا کر دے گا. تو اسلام لانا اصل میں ایک طریقے سے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے کہ اب میرا مال, میری جان, میری صلاحیتیں, میرے اوقات میرے آقا, میرے رب, میرے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گی اور اس کے دین کے غلبہ اور اقامت کے لیے اسلام میں خرچ ہوں گی. یہ عہد ہے, یہ ہم میں سے ہر مسلمان سے, ہمیں شعور ہو یا نہ ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جان مال تو اللہ کے ہیں, اور ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ گردن کٹانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرو گے. لہذا سیدھی آخری بات کی ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ, جنگ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں, قتال کرتے ہیں. یہی تو وہ آیات ہیں جن سے امریکہ خائف ہے اور یہودی تھر تھر کانپتے ہیں کہ کئی مسلمانوں کو یہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے لیے تو اس دنیا میں کوئی موقع نہیں ہوگا, کوئی جگہ نہیں بچے گی, اور ہم اس سے بالکل غافل. شیطان کا وہ, شیطان کے چیلے نے کہا تھا جسے اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں نقل کیا, کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ابلیس نے کہا تھا کہ اور کوئی خطرہ نہیں ہے, تم یہ نہ سمجھو اشتراکیت خطرہ ہے ہمارے لیے, ہمارے کوز کے لیے یہ سب اس کے ساتھ سازگار ہیں, موافق ہیں. جمہوریت سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, اس جمہوریت کا لبادہ بھی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. دنیا میں البتہ ایک بات تو طے ہے کہ مشکلات ہوں گی, مصائب ہوں گی, امتحانات سے گزرنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا گیا تھا ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں, خوف سے بھی, بھوک سے بھی, جان و مال کے نقصان سے بھی. اور اس سے پہلے مکی دور میں یہ بات آ چکی تھی, سورہ عنکبوت کی پہلی آیت, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ ان کی آزمائش نہیں ہوگی, جانچ پرخ نہیں ہوگی, انہیں امتحانات میں سے گزرنا نہیں پڑے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ہم نے تو آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. دنیا میں ہر طرح کی سختی آئی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں کون سی تکلیف ہے کوئی نہ جھیلی ہو, جس سے نہ گزرے ہو؟ یہ تو ہے ہی دار الامتحان. تو یہاں پر کامیابی کا بھی اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے, لیکن دو شرائط کے ساتھ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, ایمان کے تقاضوں کو, عملی تقاضوں کو پورا کرو, استقامت کی چٹان بنے رہو, قربانیاں دو اللہ کی راہ میں, وفاداری کے ہر امتحان میں سے کامیابی سے گزرو, تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک موقع پر تمہیں ہی آخری کامیابی تمہیں عطا کرے گا. اگرچہ وہ کامیابی اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وَأُخْرَى تُحِبُّونَ, یہ تمہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جس کامیابی پر تمہاری نگاہ ہو وہ صرف آخرت کی کامیابی ہو, اور یہ صحابہ کے اندر یہ چیز پورے طور پر پیدا ہو چکی ہے. لیکن اس کے لیے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے جو قرآن و حدیث سے اور سنت سے جس کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ پوری امت مسلمہ جو 1.5 عرب کے قریب ہے اس میں سے چند مسلمان جو ہیں وہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں تو امت کی حالت نہیں بدلے گی. جب تک امت کا ایک قابل ذکر حصہ اس رستے پر نہیں آئے گا حالات درست نہیں ہوں. قوم یونس نے بھی توبہ کی تھی, ان پر بھی وہ عذاب آ گیا تھا, عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے. اور یہ قرآن مجید میں کہا گیا ایک واحد ایکسیپشن ہے, جب اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو اس کو پھر ٹالا نہیں جا سکتا. اس کی ایک واحد ایکسیپشن قوم یونس کی مثال ہے. جیسے ہی آثار شروع ہوئے اس میں مختلف وجوہات ہیں کہ انہیں یہ رعایت کیوں دی گئی. حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, چنانچہ ان پر اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہوئی, انہیں مچھلی نے نگل لیا, وہ کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ ایک علیحدہ قصہ ہے, اس کا کچھ کریڈٹ جو ہے وہ قوم کو مل گیا. لیکن دوسری بات یہ ہوئی کہ قوم نے اس وقت اجتماعی توبہ کی اور عمل کے لیے اللہ سے دوبارہ عہد کیا, توبہ کی, ایمان لائے, عذاب اللہ نے ٹال دیا. تو مسلمانوں کے اوپر بھی جب تک کہ ان کی قوم کا ایک بڑا حصہ, قابل ذکر حصہ, معتد بے حصہ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرتا اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, دنیا میں حالات نہیں بدلیں گے. فطرت افراد سے اقباس بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی قوموں کے گناہ, ملت کے گناہوں کو معاف. یہ دنیا کا معاملہ ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک بھی اصل کامیابی ہماری آخرت ہی کی ہے. لیکن بہرحال مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی انہیں کامیابی عطا ہو, تو شارٹ آف دیٹ بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے بہت سے طریقوں پر اپنے وفادار بندوں کی. ایک تو یہ کہ ظاہراً انہیں کامیابی مل جائے, ایک مدد کی اور صورتیں بھی ہوتی ہیں, اس کی میں آپ کو مثال دوں گا. اہل ایمان جو ہیں اگرچہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں, کافروں کا دباؤ ہے, اہل ایمان سختیوں سے گزر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سکون قلب اور استقامت جو عطا کرتا ہے یہ اللہ کی مدد. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ خلیفہ ان سے جو ناراض ہوا تھا اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ سختی آئی اور وہ مار ماری گئی انہیں, کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو بل بلا اٹھتا. لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, ان جنتی مائی. حیران کن بات, میری جنت میرے ساتھ. یہ جو انہیں تحمل اور برداشت اور استقامت اللہ نے عطا کی ہے یہ اللہ کی مدد ہے. اسی طریقے سے, کیونکہ وقت کم ہے, میں صاف مثال دے دیتا ہوں. پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کو توقع ہو گئی تھی کہ طالبان اگرچہ انتہائی کمزور ہیں دنیاوی وسائل کے اعتبار سے, فوجی قوت کے اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, اور ساری عالمی قوتیں چڑھائی کر کے آ گئی ہیں, لیکن اللہ تو بہرحال سب سے بلند ہے, اس کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئے گی. ٹھیک ہے, جو ہم توقع لگائے بیٹھے تھے وہ معاملہ تو نہیں ہوا, لیکن آپ دیکھیے اخلاقی طور پر طالبان آج بھی فتح مند ہیں. اتنی بڑی قوت کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہونا اور پورے دباؤ کے باوجود جو ہے 5 سال گزر گئے, بلکہ اس سے زائد, انہیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے انہوں نے, وہ امریکن فورسز ہو یا نیٹو فورسز. تو یہ ضروری نہیں کہ جس فتح کی ہم توقع رکھ رہے ہوں وہ اسی شکل میں آئے. میں اس سے آگے بڑھ کر بات کروں گا. یہ اصل میں چونکہ دجالی فتنہ ہے, دجالی تہذیب ہے, اور دجال کے بارے میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، اس نے بھی ایک جنت اور ایک جہنم بنائی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک میں پانی ہوگا، وانٹ نامو بے اس کی جہنم ہے اس وقت، لیکن وہاں سے بھی ایسے لوگ جو ہیں مجاہد جو بچ کر آئے ہیں، نکل کر آئے ہیں، جو ان کی تفاصیل سننے میں آتی ہیں کہ وہاں بھی اللہ نے جو انہیں سکون قلب عطا کیا تھا، تو ایمان کی دولت عطا کی رکھی، جو استقامت دی، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایمانی کیفیت وہاں زیادہ بہتر تھی یہاں کے مقابلے میں، میں نے خود سنا ہے. یہ بھی گویا کہ اس دجال کی جہنم سے گزر کر ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے، نکل کر اس ساری سزا کو جھیل کر، اور پھر بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ نہیں کہ مرتد ہو کے آ گیا کہ میری توبہ آئندہ کبھی نہیں، الحمدللہ وہ جوش وہ جذبہ ابھی بھی جوان، یہ بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی جنہیں دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، سکون قلب، اندرونی راحت، محروم، بلکہ بہت کچھ ملنے کے باوجود جو نہیں ملا ہوتا اس کی حسرت جو ہے وہی ان کی قبر توڑے دیتی ہے. یہ جو کیفیت ہے، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة عاما، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس دنیا میں اللہ کو اور آخرت کو بھولا رہے، اس کے لیے ایک معیشت ہے بڑی تنگی اور گھٹن کی. تنگی اور گھٹن کو یہ اصل میں ریلیٹو ٹرمز ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا نفس، اصل غنا جو ہے وہ تو نفس کا غنا ہے. ایک شخص اگر قناعت پسند ہے وہ کم میں بھی اتنا راضی اور خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ایک ارب پتی جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہے کہ فلاں اس سے آگے نکل گیا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو حرص کی آگ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ ابن آدم کو اگر دو وادی سونے کی مل جائیں، بھری ہوئی وادیاں سونے کی، گولڈ، تو اب اس کی خواہش اور طلب یہ ہوگی کہ ایک تیسری بھی ملے. اب وہ اس کے لیے بے چین ہے، ایک مصیبت ہے، ایک جان اس کی زیق میں آئی ہوئی ہے کہ تیسری کیسے ملے، اور اس کی حرص کی آگ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بجھا سکتا. تو یہ کامیابی ناکامی کے تصورات بھی ریلیٹو. بہر کیف یہ ہے اصل معاملہ کہ دنیا کی کامیابی، اصل کامیابی جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں، قرآن تو اسے بتاؤ غرور کہتا ہے، دنیا دھوکے کا سامان. حضرت امام حنبل اتنی مارے کھانے کے باوجود فرما رہے ہیں ان جنتی مائی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے. یہ ہے اصل میں وہ کیفیت، اور واقعی جو اصل کامیابی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو ملنے والی ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے بہت کچھ مدد اور بہت کچھ سپورٹ جو ہے وہ داخلی طور پر انہیں ملتی ہے کہ جو عام آدمی کو نصیب ہی نہیں. باہر کیف یہ ہمارا مضمون تھا، میں نے کوشش کی کہ اس کے کچھ اور گوشوں کو واضح کر دوں، کہ قرآن مجید کا تصور کامیابی، باقی ہماری اس ملک کا، اس قوم کا جو حال ہے اس وقت، بہت سے مضامین ایسے چھپ رہے ہیں کہ گویا امریکہ تیاری کر رہا ہے پاکستان پر حملے کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے عراق کے خلاف اس نے کوشش کی تھی کہ ایک خاص ماحول کریٹ کیا جائے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بھی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے، انسٹالیشنز کے حوالے سے، اگر یہاں پر افراتفری ہوئی تو امریکہ بھی اور نیٹو کی فورسز بھی تیار ہیں اور انڈیا بھی تیار ہے کہ وہ بھی آئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو جو حقیقی خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے اور اس راستے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کسی گھر کے چاروں طرف آگ لگ چکی ہو اور گھر کے کچھ حصے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے لیکن اندر ایک محفوظ کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, کچھ بچے جو ہیں وہ گولی اور ٹافیوں پر اور چاکلیٹ پر جھگڑ رہے ہوں, کچھ یہ کیفیت نظر آتی ہے. ہمارے بڑے بڑے وہ دینی رہنما ہوں, سیاسی یا غیر مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں, اپنا مفاد, اپنی پارٹی کا مفاد, جیسے مشرف صاحب کا نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان, معلوم ہوا کہ اصل حقیقت ہے سب سے پہلے میں. تو بالکل یہی صورتحال, یہی مسلک ہم سب کا ہے الا ماشاءاللہ. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ان قومی جرائم سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے, اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اصل کامیابی جو ہے آخرت کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اس لیے کہ وہ ہوگا تو ہمارا قبلہ درست ہوگا, پھر تمام معاملات درست ہوں گے دنیا کے بھی. اللہ تعالیٰ اس صحیح رخ پر سوچنے اور صحیح رخ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.